बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسکری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گدو پہ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت کریں گے، جس کے بعد پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا، اور ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ تہران اور نئی دہلی کے درمیان ادیان الہی اور اسلامی مقدسات کے احترام اور تفرقہ انگیز بیانات دینے سے اجتناب کی ضرورت پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کورونا کی بنا پر ایران اور ہندوستان کے تعلقات کی بہتری کا عمل سست روی کا شکار ہوا ہے، اور اس وبا کے خاتمے کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ کا عمل تیزی سے آگے بڑھے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے IAEA کے بورڈ آف گورنرز میں تہران کے خلاف قرارداد کے بانی ملکوں کو اس قرارداد کے بعد کے ایرانی اقدامات کے نتائج کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے موجودہ حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم کی آزادی کے لیے جنگ لڑتا رہوں گا۔ اور عراق میں ایک ڈرون حملے میں اسرائیلی خفیہ تنظیم موساد کے ایک سینئر عہدیدار کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ تہران اور نئی دہلی کے درمیان ادیان الہی اور اسلامی مقدسات کے احترام اور تفرقہ انگیز بیانات دینے سے اجتناب کی ضرورت پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے، جو ہندوستان کے دورے پر ہیں، نئی دہلی میں ہندوستانی حکام سے باہمی اسٹریٹجک مذاکرات کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور دیگر ہندوستانی حکام سے ان کی ملاقاتیں نہایت کامیاب رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تہران اور نئی دہلی کے درمیان ادیان الہی، اسلامی مقدسات کے احترام اور تفرقہ انگیز بیانات دینے سے پرہیز کی ضرورت پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے کہا کہ ایران اور ہندوستان اپنے باہمی تعلقات کو اعلیٰ ترین سطح تک بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے دورے ہندوستان میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے الگ الگ ملاقاتیں کیں، جن میں مختلف دو طرفہ معاملات اور اہم علاقائی و عالمی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے دورے ہندوستان میں واضح کر دیا تھا کہ دنیا بھر کے مسلمان شان رسالت میں گستاخی کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ہندوستانی حکام سے ملاقات میں بی جے پی کے بعض لیڈروں کے ذریعے شان رسالت میں کی گئی اہانت کا معاملہ بھی اٹھایا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کورونا کی بنا پر ایران اور ہندوستان کے تعلقات کی بہتری کا عمل سست روی کا شکار ہوا ہے اور اس وبا کے خاتمے کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ کا عمل تیزی سے آگے بڑھے گا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات میں اپنے دورے ایران کی خوشگوار یادوں کا ذکر اور رہبر انقلاب اسلامی اور ایران کے صدر کو اپنا پرخلوص سلام پیش کرتے ہوئے ایران اور ہندوستان کے دیرینہ تاریخی تعلقات کے ماضی کے پیش نظر کہا کہ کورونا کی بنا پر ایران اور ہندوستان کے تعلقات کی بہتری کا عمل سست روی کا شکار ہوا ہے اور اس وبا کے خاتمے کے ساتھ ہی تمام شعبوں میں تہران اور دہلی کے تعلقات کے فروغ کا عمل تیزی سے آگے بڑھے گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے صدر ابراہیم رئیسی کی جانب سے دورے ایران کا دعوت نامہ قبول کرتے ہوئے جواب میں ایران کے صدر کو ہندوستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے نئی دہلی میں ہندوستانی حکام سے ہونے والی ملاقاتوں اور مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے حکام میں پائے جانے والے مشترکہ نظریات پر تاکید اور دونوں ملکوں میں تعاون کے مختلف مواقع کا ذکر کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز میں تہران کے خلاف قرارداد کے بانی ملکوں کو اس قرارداد کے بعد کے ایرانی اقدامات کے نتائج کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے اس قرارداد کا جواب ٹھوس اور مناسب ہوگا۔ امریکہ اور تین یورپی ممالک، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز میں پیش کی جانے والی ایران مخالف قرارداد چین اور روس کی شدید مخالفت کے باوجود منظور کر لی گئی۔ اس قرارداد کے حق میں 30 جبکہ مخالفت میں 2 ووٹ پڑے، جبکہ پاکستان، ہندوستان اور لیبیا نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے اے کے غیر تعمیری رویے اور ایران مخالف قرارداد کی منظوری کے بعد کچھ جوابی اقدام بھی کیے ہیں، جن میں جدید ترین سینٹریفیوج مشین کی تنصیب اور آئی اے اے کے مانیٹرنگ کیمروں اور فلومیٹر سسٹم کا بند کر دیا جانا شامل ہے۔ ایران کے خلاف یہ دوسری قرارداد ہے جو ایٹمی معاہدے پر عمل شروع ہونے کے بعد غاصب سہونی حکومت کے دباؤ میں آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز میں منظور کی گئی ہے۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس قومی معیار کے مطابق 150 جوہری مصنوعات موجود ہیں۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کے پیش نظر کہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے میں معیار بنانے کا نظام قومی معیار کے عین مطابق ہے، اس وقت ایران کے پاس قومی معیار کے مطابق 150 جوہری مصنوعات موجود ہیں، جبکہ مزید مصنوعات تیار کی جا رہی ہیں۔ نیز ایران کی جوہری مصنوعات کی پیداواری گنجائش بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی، ماحولیات، مٹی، ہوا، زراعت، غذائی اشیاء اور صنعت، نیز اسمارٹ سسٹم ایسے شعبے ہیں جن میں جوہری بنیادوں پر کام ہو رہا ہے تاکہ جوہری شعبے میں ترقی کا عمل جاری رہے۔ ایران نے اپنے نوجوان جوہری دانشوروں کی تخلیقی صلاحیت سے جدید ترین جوہری ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اہم جوہری مصنوعات تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے موجودہ حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم کی آزادی کے لیے جنگ لڑتا رہوں گا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر عمران خان کا بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک زندہ ہوں، بقول ان کے، اپنی قوم کی آزادی کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ انہوں نے موجودہ حکمرانوں پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سیاست نہیں بلکہ بقول ان کے ان چوروں اور غلاموں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان نے اپنے ایک اور بیان میں کہا تھا کہ کچھ دنوں میں ملک بھر میں احتجاجی تحریک کا اعلان کر دوں گا۔ انہوں نے نیشنل کونسل کی تقریب میں شریک لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چوروں کا ٹولہ ایک ساتھ ہو گیا ہے، لیکن عوام آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے رکن قومی اسمبلی اور معروف ٹی وی اینکر عامر لیاقت حسین کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق عامر لیاقت کے ملازم نے بتایا کہ رکن قومی اسمبلی کی طبیعت آج صبح خراب ہو گئی، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے۔ انہیں ایک پرائیویٹ اسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ عامر لیاقت حسین کے انتقال کے سبب قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ سابق صدر آصف زرداری اور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے عامر لیاقت کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ عامر لیاقت پچھلے کچھ عرصے سے الزامات کی زد میں تھے اور انہوں نے ملک چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ عراق میں ایک ڈرون حملے میں اسرائیلی خفیہ تنظیم موساد کے ایک سینئر عہدیدار کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بعض برطانوی اور عرب ذرائع کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر اربیل کے ایک اہم ہائی وے پر کئی گاڑیوں کے ایک قافلے پر ڈرون حملے میں اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد کے قاتل دستے کا کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے۔ عراقی ذرائع کی تفصیلی رپورٹ کے مطابق عراقی شہر اربیل کے ایک اہم ہائی وے پر انجام دی جانے والی اس کارروائی میں تین گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ پوری طرح کامیاب رہا ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعض برطانوی اور عرب ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے جاسوسی کے ادارے کی ایک ٹیم ان گاڑیوں میں موجود تھی، جو اس ڈرون حملے کا اصل ہدف تھی۔ انٹیل اسکائی تحقیقاتی ادارے نے اپنے ٹویٹ میں، جو بین الاقوامی خطرات، عالمی پروازوں اور مختلف بحرانوں سے متعلق خاص خبروں پر نظر رکھتا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں موساد کا ایک سینئر عہدیدار ہلاک ہوا ہے۔ انٹیل اسکائی نے اپنے ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ شمالی عراق کے اربیل علاقے میں موساد کے قاتل دستے کا کمانڈر ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے اعتراف کیا ہے کہ اب وہ اپنی حکومت کو گرنے سے نہیں بچا سکتے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے بدھ کو برطانوی ہفتہ روزہ اخبار اکنومسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی پارٹی کا اتحاد بکھر رہا ہے اور اس نے پارلیمنٹ میں اکثریت کھو دی ہے، نیز اس کے اراکین کے درمیان بہت کم موضوعات پر اتفاق ہے۔ نفتالی بینٹ نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی حکومت کا شیرازہ بکھرنے سے روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اتحادیوں سے کہا کہ اس سے زیادہ افراتفری پیدا نہ کریں۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے دارالحکومت بغداد کے جنوب میں داعشی دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق داعش دہشت گردوں نے یہ حملہ بغداد کے جنوب میں صوبہ بابل کے علاقے جرف النصر پر کیا، جسے عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے ناکام بنا دیا۔ جرف النصر میں عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کی چیک پوسٹ پر کیے جانے والے اس دہشت گردانہ حملے میں الحشد الشعبی کا صرف ایک جوان زخمی ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، ادھر ہندوستان میں حکمراں جماعت بی جے پی کے بعض عہدیداروں کی جانب سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اہانت کے خلاف اندرون ملک اور بیرون ملک مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے، ساتھ ہی ساتھ اہانت کرنے والوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بھی زور پکڑ جاتا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں حکمراں بی جے پی کے لیڈروں کے ذریعے توہین رسالت کے مسئلے کو لے کر ملکی اور عالمی سطح پر سخت رد عمل اور مذمت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ عرب اور اسلامی ملکوں کے سخت رد عمل کے علاوہ ہندوستان میں بھی اس مسئلے پر رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی نے بھی پیغمبر اسلام کی شان میں نپور شرما اور نوین جندل کے توہین آمیز بیانات کی مذمت کی ہے اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بی جے پی کے بعض لیڈروں کے حالیہ جارحانہ اور گھناؤنے نفرت انگیز بیانات کی سخت مذمت کرتی ہوں، جن سے نہ صرف تشدد پھیلے گا بلکہ ملک کے تانے بانے کو بھی نقصان پہنچے گا اور امن و امان درہم برہم ہوگا۔ انہوں نے بی جے پی کے ملزم لیڈروں کو فوراً گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے سبھی مذہب و ملت اور فرقے اور برادری سے عام لوگوں کے وسیع تر مفاد میں امن برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ بی جے پی نے توہین رسالت کے جرم میں نپور شرما کو 6 سال کے لیے پارٹی سے معطل کر دیا ہے، جبکہ بی جے پی کے دہلی یونٹ کے میڈیا انچارج نوین جندل کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار نصیر الدین شاہ نے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے اندر نفرت کے اس زہر کو پھیلنے سے روکیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ رشی کیش کے دھرم سنسد میں جس قسم کے نفرت انگیز بیانات دیے گئے تھے، اگر اسی وقت سخت کاروائی ہوتی اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ خود آگے آ کر ایسے بیانات پر سخت رد عمل ظاہر کرتے تو ایسی صورتحال رونما نہیں ہوتی۔ دریں اثنا دہلی پولیس نے نپور شرما اور نوین جندل سمیت کئی دوسرے افراد پر مسلسل متنازع بیانات دینے اور نفرت پھیلانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے، جن میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی اور سوامی نرسنگا نند کے نام بھی شامل ہیں۔ ادھر توہین رسالت پر بطور احتجاج آج آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں نے دہلی کے جنتر منتر پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور توہین رسالت کے مرتکبین کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اطلاع کے مطابق پولیس نے کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی کی رپورٹ سماعت فرما رہے تھے، اور اس وقت سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ اسٹوڈیو موجود ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
جی تقوی صاحب۔ ہندوستان میں پیغمبر اسلام کی شان اقدس میں اہانت کے مسئلے کو لے کر جہاں اندرون ملک اور بیرون ملک اس اقدام پر احتجاجی سلسلہ جاری ہے، وہیں ہندوستان کے دورے پر موجود اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی ہندوستانی حکام سے ملاقاتوں میں اس حوالے سے مسلم امہ کی تشویش سے انہیں باخبر کیا ہے۔
جی
ایران کے وزیر خارجہ کے دورے ہندوستان کے حوالے سے آپ سامعین سے کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ ہندوستان کی حکمران جماعت بی جے پی کے دو عہدیداروں کی جانب سے پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کی جانے والی اہانت نے تمام مسلم امہ کے دل کو رنجیدہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے دیکھا ٹی وی پر کہ جو ہندوستان کے مثلا ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اس عمل کی مذمت کی ہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے، جیسا کہ ابھی رپورٹ میں بھی بیان کیا جا رہا تھا کہ ممتا بنرجی نے بھی اس کی سخت مذمت کی ہے اور ان دونوں عہدیداروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ بی جے پی نے مثلا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں افراد کو پارٹی عہدوں سے جو ہے وہ الگ کر دیا ہے، ایک کو 6 سال کے لیے اور دوسرے کو مستقل طور پر پارٹی سے نکال دیا ہے، لیکن جو ایک رائے عامہ ہے ان کا جو ایک احتجاج ہے وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور قانونی چارہ جوئی کی جائے. جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں ذکر کیا کہ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان بھی نئی دہلی کے دورے پر ہیں، اور حسین امیر عبداللہیان نے ہندوستانی حکام سے ملاقات کے دوران بھی خاص طور پر اہانت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور ہندوستانی حکام سے اس حوالے سے عالمی اسلام اور خاص طور پر مسلم امہ کی جو تشویش ہے اس سے ان کو آگاہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ادیان الہی اور اسلامی مقدسات کے احترام و تفرقہ انگیز بیانات دینے سے پرہیز کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پر تاکید کی، اور ہندوستانی حکام نے جو ہے اس پر اتفاق کیا کہ یقیناً ایسا ہی ہے، اور خاص طور پر ادیان الہی کا احترام اور مقدسات اسلامی کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے. اس سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی مثلاً جو ایک اسلامی امہ کے اندر اپنی ایک پوزیشن جو تھی اس کو بھی واضح کیا، اور ایک ہندوستانی حکام کے سامنے اس حوالے سے جو ہے وہ جو حقائق پر مبنی حالات تھے ان کو جو ہے وہ بیان کیا، اور یہ چیز امر بنی اس بات کا کہ ہندوستان کے حکام نے اس کو بہت ہی سنجیدہ لیا اور اس پر فوری طور پر جو ہے وہ اقدام کیا، اور توقع بھی اس چیز کی تھی کہ ہندوستان کی حکومت جو ہے اس حوالے سے، چونکہ جو ایک شدت پسندانہ ماحول کچھ عرصے سے بعض قوتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ہندوستان کے اندر، جس سے مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ سا جو ہے وہ سمجھتا ہے، لیکن اس پورے حالات میں ہم نے دیکھا کہ پوری مسلم امہ جو تھی وہ ہندوستان کے مسلمان عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئی، اور انہوں نے جو ہے اس حوالے سے جس طریقے سے مسلمان وہاں کے ہیں ان کے دل رنجیدہ ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جو ہے وہ ساتھ. بہرحال اس دورے کے اندر جو ہے وہ حسین امیر عبداللہیان کے اقتصادی، تجارتی اور باہمی تعلقات کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور جیسا کہ ہمارے ناظرین نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ جو معاہدات ہوئے، جو مثلاً یہ کہ اسناد پر دستخط کیے گئے، وہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ محبت، بھائی چارے اور تعلقات کی ایک بڑی علامت تصور کی جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ یقینی طور پر وقت ہمارے پاس تنگ ہے، لیکن میں ایک اور بات کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں حسین امیر عبداللہیان، انہوں نے نئی دہلی میں شیعہ سنی علماء سے بھی جو ہے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اندر جو ہے انہوں نے زور دے کر اس بات کا ذکر کیا کہ بنیادی اصول بشمول اسلامی اقدار کے دفاع پر انہوں نے زور دیا، اور مغربی دنیا کے جو اسلام مخالف پروپیگنڈے ہیں ان سے جو ہے وہ آگاہ کیا، اور کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ اتحاد و یکجہتی کی فضا جو ہے برقرار ہو سکے، اور انہوں نے خاص طور پر فلسطین کے عوام اور قبل اول کی آزادی کی حمایت پر مبنی جو ہے تمام مسلمانوں سے یہ درخواست کی کہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ آگے آئیں اور قبل اول کے دفاع کے لیے میدان عمل میں جو ہے وہ اپنا قدم رکھیں. بہرحال یہ دورہ چونکہ ایک ایسے وقت میں انجام پایا ہے کہ جب اہانت ہوئی پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر ایک پیغام بھی گیا ہے، اور وہ پیغام یہ گیا ہے کہ ہندوستان کے جو حکام ہیں انہوں نے بھی اس تشویش کو محسوس کیا ہے کہ یقینی طور پر چونکہ اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ علاقے کا ایک مقتدر ملک ہے، اور اسلامی امہ میں اس کی خاص حیثیت ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ہندوستان کی حکومت نے اس موضوع کو جو ہے وہ سنجیدہ لیا ہے.
بہت شکریہ تقوی صاحب سیاسی گفتگو کے لیے، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، میری توبہ کا جو چہرہ سر محشر اترا، اس
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 19 خرداد 9 ذی قعدہ اور 9 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو زیقات سن 394 ہجری قمری کو مشہور شاعر اور مصنف حکیم ناصر خسرو قبادیانی پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن ہی سے علم حاصل کرنا اور قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا۔ انہیں عربی اور فارسی ادب کے علاوہ حساب، ہند سے نجوم، طب، علم الادویہ اور الہیات جیسے علوم پر بھی عبور حاصل تھا۔ حکیم ناصر خسرو کی زندگی بڑے نشیب و فراز کی حامل تھی۔ جوانی میں انہوں نے کچھ دن محمود غزنوی اور مسعود غزنوی کے دربار میں منشی کا کام کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے طرز فکر میں تبدیلی آئی اور انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف مذاہب کے اصول و عقائد کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی اور اس سلسلے میں مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ ان کے 7 سالہ سفر کا حاصل ان کا سفر نامہ ہے۔ انہوں نے اپنے افکار و عقائد شعر کے پیرائے میں بیان کیے ہیں۔ ان کے اشعار میں حکمت، واس اور مذہبی افکار و نظریات بکثرت ملتے ہیں۔ نو جون 1968 کو روم کے بے رحم اور خونخوار بادشاہ نیرو نے 14 سال تک حکومت کرنے کے بعد 31 برس کی عمر میں خودکشی کی۔ نیرو ظلم و صفاقی اور بے حسی میں شہرت رکھتا تھا۔ نیرو نے اپنی ماں، 2 بیویوں اور اپنے محسن کلاٹس کے بیٹے کو قتل کروایا۔ 19 جولائی 64 کو روم آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ یہ خوفناک آگ 5 دن تک پھڑکتی رہی۔ 14 اضلاع میں سے 4 جل کر خاکستر ہو گئے اور 7 بری طرح متاثر ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق جب آگ روم کے درو دیوار کو جلا کر راکھ کر رہی تھی، اسی وقت نیرو ایک ٹیلے پر بیٹھا اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آگ اس کے حکم سے ہی لگائی گئی تھی، تاہم بعض مورخین نیرو کو اس واقعے سے مبرہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول اس وقت نیرو کی عمر صرف 9 برس تھی۔ خرداد 1347 ہجری شمسی کو عظیم عارف عالم دین آیت اللہ سید محمد حسن الہی طباطبائی نے وفات پائی۔ وہ 1285 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ آیت اللہ سید محمد حسن 19 سال کی عمر میں اپنے بڑے بھائی علامہ محمد حسین طباطبائی کے ساتھ نجف اشرف تشریف لے گئے اور اس شہر کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں تعلیم حاصل کی۔ دینی علوم کے حصول کے بعد وہ اپنے وطن تبریز واپس آ گئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ سید محمد حسن ان دانشوروں میں شامل تھے جنہوں نے چراغ ہدایت و فضیلت روشن کیا اور اپنی علمی اور ثقافتی کوششوں سے اپنے دور کے معاشرے کو نور ایمان سے منور کیا۔ نو جون 2011 کو ہندوستان کے معروف ترین مصور یا پینٹر مقبول فدا حسین کا انتقال ہوا۔ وہ 17 ستمبر 1915 کو مہاراشٹر کے شہر پنڈھرپور میں پیدا ہوئے۔ ان کو ہندوستان کے پکاسو کے نام سے شہرت ملی۔ حکومت ہندوستان نے ایم ایف حسین کو 1966 میں پدم شری، 1973 میں پدم بھوشن اور 1951 میں پدم وبھوشن ایوارڈ سے نوازا۔ پدم شری ہندوستان کا 4تھا، پدم بھوشن 3را، جبکہ پدم وبھوشن 2را سب سے بڑا شہری ایوارڈ ہے۔ ہندو دیویوں کی پینٹنگ بنانے کی وجہ سے مقبول فدا حسین کو شدت پسند ہندوؤں کی طرف سے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملیں، جس کے بعد وہ 2006 میں ہندوستان چھوڑ کر قطر میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ ایف ایم حسین کا انتقال لندن میں ہوا اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ قابل ذکر ہے کہ کہ انہوں نے 1 ارب روپے میں مصوری کے 100 نسخے بنانے کا ایک معاہدہ کیا تھا جسے تاریخ ہندوستان میں آرٹ کا سب سے بڑا معاہدہ مانا جاتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیس میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ محمد کی 21ویں آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں اور اپنے قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔
ان کے حق میں بہترین بات اطاعت اور نیک گفتگو ہے، پھر جب جنگ کا معاملہ طے ہو جائے تو اگر خدا سے اپنے کیے وعدے پر قائم رہیں تو ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ضعیف الایمان اور منافقین کے بارے میں گفتگو کی تھی، جن کی عادت یہ تھی کہ ہمیشہ زبان سے تو جہاد کے حکم کی درخواست کرتے تھے، لیکن جب پروردگار عالم کی جانب سے اس کے بارے میں حکم نازل ہوتا تھا تو مختلف ہیلا و بہانہ بنا کر راہ فرار اختیار کرتے تھے۔ اس آیت میں ان کو مخاطب قرار دے کر ارشاد ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ خداوند عالم اور اس کے رسول کی حکم کی اطاعت کرے اور بے جا اور غیر سنجیدہ گفتگو کرنے سے پرہیز کرے، کیونکہ تمہاری باتیں مومنین کے ایمان کے ضعیف ہونے کا باعث بنیں گی اور انہیں میدان جہاد میں حاضر ہو کر سرکش دشمنوں سے مقابلہ کرنے سے روک دیں گی۔ سامعین، آیت کریمہ میں مزید ارشاد قدرت ہوتا ہے، اگر یہ ضعیف الایمان گروہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہوں تو انہیں چاہیے کہ میدان جہاد میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹے رہیں، تاکہ ان کا یہ عمل دنیا میں ان کی عزت کا سبب اور آخرت میں اجر الہی کا باعث بنے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ انسان نیک اور صداقت پر مبنی گفتگو کرے اور اس کا عمل خداوند عالم کے فرمان کے مطابق ہو، نہ یہ کہ جس طرح چاہے جیسی گفتگو کریں اور جس طرح چاہے عمل کریں۔ دشمنوں سے جہاد کرنا خداوند عالم کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے، لہذا اس امر کو سچے دل سے انجام دینا چاہیے اور کسی بھی عنوان سے اس حکم الہی سے سرپیچی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان ہی کے فائدے میں ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 22 اور 23 آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔
تو کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ تم صاحب اقتدار بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کرو اور قرابت داروں سے قطع تعلقات کر لو؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا بنا دیا ہے۔ سامعین، یہ آیتیں گزشتہ آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے ضعیف الایمان افراد کو مخاطب کرتے ہوئے مزید فرماتی ہیں، اگر تم لوگ جہاد کے بارے میں پروردگار عالم کے فرمان سے روگردانی کرو گے تو جان لو کہ مشرکین تم پر غلبہ پیدا کر لیں گے اور تم سنت جاہلیت کی جانب دوبارہ واپس چلے جاؤ گے، ایسی سنتیں جو معاشرے میں وسیع فساد و بربریت اور قتل و غارت گری کا سامان اپنے تعصب کی بنا پر فراہم کر دیں گی، یہاں تک کہ ممکن ہے کہ لڑکیوں کے زندہ درگور ہونے کا باعث بھی بن جائیں۔ قرآن کریم میں مزید ارشاد الہی ہوتا ہے، میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا اور مختلف بہانے بنانا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ ان ضعیف الایمان منافق افراد کی آنکھ اور کان حق و حقانیت کو دیکھنے اور سننے سے محروم ہو جائیں، اور یہ فطری بات ہے کہ جو شخص حق و حقانیت کو صحیح طور پر نہیں دیکھے گا اور نہ ہی در کرے گا تو وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا اور رحمت الہی سے محروم ہو جائے گا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں جہاد کا ترک کرنا ظالمانہ خون ریزی اور فساد و بربریت کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے۔ تعلیمات الہی سے روگردانی گھریلو اور خاندانی نظام کے بکھرنے کا باعث بنتی ہے۔ جو شخص معاشرے میں ظلم و فساد کا باعث بنتا ہے اور خاندانی نظام میں مخالفت ایجاد کرتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ رحمت خداوندی سے محروم رہتا ہے بلکہ اس پر خداوند عالم کی لعنت و ملامت ہوتی ہے۔ صرف آنکھ اور کان کا ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ آنکھ اور کان کا صحیح طور پر استعمال کرنا ضروری ہے۔ ممکن ہے بعض افراد کے پاس کان موجود ہو لیکن حق کی باتوں کو نہ سنتے ہوں، یا بعض افراد کے پاس صحیح و سالم آنکھ تو موجود ہو لیکن حقیقت کو نہ دیکھ پاتے ہوں۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 24 آیت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها،
تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ سامعین، گزشتہ آیتوں میں کہ جس میں ضعیف الایمان منافقین کی خصوصیات کا ذکر ہوا تھا، اب اس آیت کریمہ میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، ان افراد کی مشکلات کی اصلی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی صحیح طور پر در کرتے ہیں، یا اپنی خواہشات نفسانیہ کی بنا پر جو کچھ سمجھتے ہیں اسے قبول نہیں کرتے بلکہ اس سے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ آیت کریمہ ضعیف الایمان افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن سورہ 7 کی 29 آیت میں مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں غور و فکر سے کام لیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں۔
سامعین، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن قرآن کریم کی محجوریت کے متعلق پروردگار عالم سے شکایت کریں گے. وہ شکوہ و شکایت جس میں تمام اسلامی امتیں شامل ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کی جانب سے اس کتاب کی جانب سے بے توجہی و غفلت کو بیان کیا گیا ہے. مسلمانوں کی جانب سے ہونے والی یہ غفلت و بے توجہی متعدد طرح کی ہے. ایک وہ گروہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن اس کے معنی کے بارے میں غور و فکر اور تدبر سے کام نہیں لیتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو اس کتاب کی تلاوت اور اس کے معنی پر غور و تدبر تو کرتا ہے لیکن اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں کوتاہی سے کام لیتا ہے.
اس بنا پر قرآن کریم کے صحیح معنی و مفاہیم کو درک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اعمال و کردار کی بنیاد قرآن کریم پر رکھے، تاکہ اسلامی معاشرے میں رحمت الہی وسیع پیمانے پر سایہ فگن ہو اور تمام امور قرآنی سانچے میں ڈھلیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو لوگوں کے دلوں پر جہالت کا پہرا لگ جائے گا اور معاشرہ بے شمار انواع و اقسام کی مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا، جو راہ سعادت و نجات کے دروازوں کو بند ہونے کا باعث بن جائے گا. سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ غور و فکر اور تدبر کرنے والی کتاب ہے، بلکہ ضروری اور لازم ہے کہ اس کی تلاوت قرآن کریم کی آیتوں میں تدبر کرنے کا مقدمہ قرار پائے. لہذا وہ لوگ جو قرآن کریم کی آیتوں میں غور و فکر اور تدبر سے کام نہیں لیتے ہیں، وہ خداوند عالم کی لعنت و ملامت اور مورد سوال قرار پائیں گے. تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں غور و فکر سے کام لیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور یہ حکم کسی خاص فرد یا گروہ سے مخصوص نہیں ہے. قرآن کریم کی آیتوں میں غور و فکر نہ کرنے سے انسان کے دل و دماغ پر ضلالت و گمراہی کا قفل لگ جاتا ہے، چنانچہ جن قلوب پر تالے پڑ جاتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیتوں پر غور کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، اور پھر اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور نہ ہی اس کی حقیقی تعلیمات سے بہرہ مند ہو پاتے ہیں.
ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کو خداوند عالم کے سپورٹ کرتے ہوئے اور قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنے اور اس کے سمجھنے کی دعوت دیتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے.
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے. کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے. بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے.
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے. یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مضامین سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین آغاز کرتے ہیں روزنامہ ایران جو تہران سے شائع ہوتا ہے. اس میں خبر شائع ہوئی ہے جو رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب سے مربوط ہے. حج کی دوبارہ شروعات ایک بہت بڑی بشارت رہبر انقلاب اسلامی. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے گزشتہ روز حج کے ذمہ داروں سے ملاقات میں حج کو انسان کی زندگی کا ستون اور انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے اہم پیغاموں کا حامل قرار دیا اور تمام حاجیوں خاص طور پر ایرانی حاجیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ تمام حاجیوں اور اسی طرح حج کے ذمہ داروں کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنا چاہیے اور اس کی قدر اس طرح سے کی جائے کہ ہر کام اللہ کے لیے اور بہترین طریقے سے کیا جائے. رہبر انقلاب اسلامی نے حج کے دوران بازاروں کے چکر لگانے کو ناپسندیدہ عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ حج کا حقیقی تحفہ مسجد الحرام میں تلاوت قرآن، نماز اور طواف ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ حج اتحاد کا مظہر ہے، اس لیے ہر حاجی کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس سے اتحاد بین المسلمین کے لیے استعمال کرے اور اس میں کوئی خلل نہ پڑنے پائے، کیونکہ اختلافات خاص طور پر شیعہ سنی اختلاف انگریزوں کا حربہ ہے جسے اب دوسرے بھی استعمال کر رہے ہیں. روزنامہ الاخبار لکھتا ہے ہم متنازع علاقے سے گیس نہیں نکالیں گے، سید حسن نصر اللہ کی تقریر سے پہلے ہی اسرائیل کا اعلان. لبنان کے ساتھ گیس تنازع میں اسرائیلی حکومت نے اپنی روش سے ہٹ کر اور غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے گزشتہ روز اعلان کیا ہے کہ وہ لبنان کے ساتھ متنازع علاقے میں گیس نکالنے کا کام نہیں کرے گی، جسے دراصل دھمکیوں اور بیانوں کے سدے باب کے لیے اٹھایا گیا قدم سمجھا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اعلان دراصل سید حسن نصر اللہ کی تقریر سے پہلے جان بوجھ کر کیا گیا ہے. اسرائیل کے اس باضابطہ بیان میں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ مشترکہ بیان سیکیورٹی کے وزیر بینی گانٹس، وزیر خارجہ یوئر لیپڈ اور وزیر توانائی کیرن الحرار کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور اسرائیلی میڈیا میں اسے شبہات کے ازالے کے لیے اٹھایا گیا قدم قرار دیا گیا ہے، اور یہ واضح کرنے کے لیے کہ تل ابیب لبنان کے ساتھ متنازع علاقے میں در اندازی کرنا چاہتا ہے نہ گیس کی تلاش. گیس نکالنا تو دور کی بات ہے. گزشتہ روز اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس نادر اور غیر معمولی فیصلے کی ایک اہم وجہ حزب اللہ کے عہدیداروں کی دھمکیاں ہیں. سامن پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار جنگ لکھتا ہے فوج اور دو خاندانوں نے 60 سال حکومت کر کے ملکی حالات خراب کیے، عمران خان. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات میں عمران خان پارٹی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے. بدھ کو جاری اعلامیے کے مطابق دیگر دو پینلز کے امیدواروں نے عمران خان کے حق میں انتخاب سے دستبرداری کا اعلان کیا، جس کے بعد وہ پارٹی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے. دستبردار ہونے والے ایک پینل کی سربراہی عمر سرفراز چیمہ اور دوسرے کی نیک محمد کر رہے تھے. انٹرا پارٹی انتخابات میں شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین اور اسد عمر مرکزی سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے. دریں اثنا سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک بار پھر لانگ مارچ کی کال سپریم کورٹ کے فیصلے سے جوڑ دی. بنی گالا میں انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد پی ٹی آئی نیشنل کونسل سے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ سب تیاری کریں، چند روز میں احتجاج کی تاریخ کا اعلان کروں گا، صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کا انتظار ہے. پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ 60 سال تک فوج اور دو خاندانوں نے ملک پر حکمرانی کی، ان لوگوں نے ملک کی حالات خراب کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک دشمن چاہتے ہیں پی ٹی آئی اور فوج کمزور ہو، ہمارے خلاف جو فورسز تھی وہ شہباز شریف کی حکومت آنے سے آج بہت خوش ہیں۔ سمی راشٹریہ سہارا جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے گستاخ ہم بھی ہیں۔ اخبار لکھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج کل بھارت میں آپ کی توہین کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی نرسنگھ آنند کو سزا بھی نہیں ملی تھی کہ نوپور شرما نے آپ کے خلاف زبان کھول دی، آپ کے چاہنے والے اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو نوین جندل بدتمیزی پر اتر آئے۔ اس لیے کبھی طلاق اور حلالے کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی این آر سی کا خوف دلایا جاتا ہے، کبھی مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتروائے جاتے ہیں، کبھی وہاں بھگوان کی مورتیاں تلاش کرائی جاتی ہیں، مگر حضور یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والوں کو لوگ تنگ کرتے رہے ہیں، لیکن بھارت میں آپ کے نام لیواؤں پر یہ مصیبتیں اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو شکایت ہی کیا تھی، یہ تو ان کے لیے بڑے نصیب کی بات تھی، مگر یہاں یہ سب کچھ سیاست کے نام پر ہو رہا ہے۔ لیکن معاف کیجئے، آپ کے نام لیوا تو آپ کو آئے دن رسوا کرتے رہتے ہیں۔ اخبار مزید لکھتا ہے وہ آپ کے لائے ہوئے دین کی ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ غیروں نے اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ اخبار اپنے تجزیے میں لکھتا ہے کہ اپنوں نے آپ کی شریعت کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جان بوجھ کر آپ کی مسلسل نافرمانی کرنا آپ کی توہین نہیں ہے؟ سمن ارنا نیوز ایجنسی نے ہندوستان کے وزیراعظم اور تہران سے ایرانی وزیر خارجہ کے حالیہ دورے نئی دہلی کے بارے میں لکھا ہے، ہندوستان کے وزیراعظم نے دہلی تہران تعلقات میں تیزی پر زور دیا۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ کووڈ ہندوستان اور ایران کے تعلقات کی رفتار میں کمی کا باعث بنا ہے، اور امید ہے کہ اس مسئلے کے حل کے ساتھ ہی تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بدھ کی شام ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات میں اپنے اس دورے میں ہندوستانی عہدیداروں سے ہونے والی بات چیت کا ذکر کرتے ہوئے اس میں اشتراک رائے پر زور دیا اور ایران اور ہندوستان کے درمیان تعاون کے مختلف میدانوں کو گنوایا۔ اس ملاقات میں ہندوستان کے وزیراعظم نے بھی اسلامی جمہوری ایران کے اپنے دورے کو یاد کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی اور صدر ایران کو سلام کہا اور موجودہ معاہدوں کے تناظر میں تعاون میں تیزی لانے پر اپنی آمادگی پر زور دیا۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے ایرانی صدر کی جانب سے دورے کی دعوت کا خیر مقدم کیا اور ایرانی صدر کو بھی ہندوستان کے دورے کی دعوت دی۔ اور سمیں آخر میں سنیں، فلسطین الیوم نے اسرائیل فلسطین تنازع کے بارے میں لکھا ہے، اسرائیل نے فلسطینی انتظامیہ کے ساتھ سربراہ اجلاس کو امریکی تجویز کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا۔ امریکی ذرائع نے اسرائیلی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ تل ابیب نے گزشتہ ہفتے جو بائیڈن کی حکومت کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ نشریات کا اگلا پروگرام دریچے۔ سامعین، پروگرام دریچے کے بعد نشر کریں گے پروگرام ایرانی مشاہیر، جس کے ساتھ ہی شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
دریچے۔ عزیز سامعین، پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہے، مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں امریکہ میں گن کلچر کے نقصانات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، 17 مئی 2022 عیسوی کو سلواڈور راموس کی برسی تھی۔ ایک سفید فام نوجوان جس کی عمر صرف 18 برس تھی، امریکی قانون کے مطابق وہ اب 18 برس مکمل ہونے کے بعد ایک بالغ شہری کی تمام آزادیوں اور سماجی حقوق سے بہرہ مند تھا۔ ان حقوق میں سے ایک آتشی اسلحہ رکھنے کا حق بھی تھا، ایک ایسی چیز جو ایک متجسس اور مہم جو نوجوان کے لیے بہت دلکش ہو سکتی تھی۔ وہ ہتھیار کا باقاعدہ استعمال تھا۔ شاید برسوں پہلے جب وہ اپنے والدین کے ساتھ بندوق کی دکان پر گیا تھا، اس نے اپنے آپ کو کمتر محسوس کیا کہ وہ بڑوں کی طرح اپنے پاس بندوق نہیں رکھ سکتا۔ اس نے اس طرح کے دن کے لیے طویل انتظار کیا جب تک کہ اسے بالآخر یہ حق مل گیا۔ اس دوران اس نے آتشی اسلحے کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور اپنے والد کے ساتھ کئی بار گولی چلانے کی کوشش کی۔ سلواڈور اپنی 18ویں سالگرہ کے صرف ایک دن بعد 2 بندوقیں خریدتا ہے، اور ایک ہفتے بعد 24 مئی کو اس نے اپنے پہلے شکار کو قتل کر دیا۔ اس کا پہلا شکار اس کی دادی تھی۔ وہ اپنے اندر ایک طاقت محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ فلموں کے ہیروز کی طرح کوئی بھی اس کا مخالف اور مقابلے میں نہیں ہوگا۔ اس کی دادی کے قتل کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ سلواڈور نے روب نامی اسکول میں داخل ہو کر 21 افراد کو بے دردی سے گولی مار دی۔ ان میں سے بیشتر ابتدائی اسکول کے بچے تھے۔ سلواڈور کو پولیس کی اسپیشل فورسز نے گولی مار دی اس سے پہلے کہ وہ بالغ شہری کو حاصل دیگر آزادیوں کے بارے میں سوچتا اور اس سے استفادہ کرتا۔ روب کے اسکول میں ہلاک ہونے والوں میں 2 خواتین بھی تھیں، ایرما گارسیا اور ایوا میرلیس، دونوں استاد تھیں۔ وہ طلبا کو آخری لمحے تک حملے سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایرما کی شوہر جو گارسیا اسے کھونے کا غم برداشت نہیں کر سکے اور اس واقعے کے دوسرے دن دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا سے چل بسے۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد ہزاروں امریکی، شاید جن کے عزیزوں میں سے کوئی اس طرح کے واقعات کا شکار ہو چکے تھے، نیشنل ویپنز ایسوسی ایشن کے زیر انتظام ہونے والے کنونشن کے سامنے جمع ہوئے۔ انہوں نے امریکہ میں اسلحہ کنٹرول کا مطالبہ کیا اور امریکہ میں اسلحہ لوبیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ہمارے بچوں کی حفاظت کریں، بندوقوں کی نہیں۔ انہوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ آپ کی تفریح ہمارے بچوں کی زندگی کے برابر نہیں ہے۔ امریکہ میں بندوق کے تشدد کے خلاف سرگرم عمل کارکنوں اور حامیوں نے بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کانگریس پر فیصلہ کن کارروائی کرنے کے لیے مزید دباؤ ڈالیں۔ سامعین، امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے نئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2021 میں فائرنگ کے واقعات میں پچھلے سالوں کے مقابلے میں 50% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ قابل ذکر ہے کہ خاص طور پر 2022 میں امریکہ میں 200 سے زیادہ بڑے پیمانے پر فائرنگ اور اسکولوں میں 27 فائرنگ کی گئی۔ 50 امریکی ریاستوں میں اسٹرانگ گن لا سیف لائفز کی ایک تحقیق کے مطابق جن ریاستوں میں بندوق کے قوانین رائج ہیں، وہاں بندوق کے تشدد کی شرح دوسری ریاستوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ریاست میسیسیپی، جس میں بندوق رکھنے کے بارے میں کمزور قوانین نافذ ہیں، نے 2020 میں آتشی اسلحے کے بدترین تشدد کا سامنا کیا۔ لیکن ریاست کیلیفورنیا، جس میں ہتھیار رکھنے کے سلسلے میں سخت ترین قوانین ہیں، وہاں صرف 8 فائرنگ کے واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ سامعین، دنیا کے لیے یہ جاننا حیرت انگیز ہے کہ ہر 100 امریکیوں کے لیے تقریباً 120 بندوقیں ہیں۔ امریکہ میں بندوق کی مالکیت کا قانون ہمیشہ ایک متنازع اور چیلنجنگ مسئلہ رہا ہے۔ در حقیقت امریکی آئین کی دوسری ترمیم میں اسلحہ رکھنے اور ساتھ لے جانے کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ہتھیاروں کی پابندی کے حامی امریکہ میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ان کے انفرادی اور شہریت کے حقوق کے تحفظ کو اسلحہ اٹھانے کی آزادی کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ ہتھیار رکھنے کے حامیوں کا ماننا ہے کہ مسئلہ ہتھیاروں کا نہیں بلکہ ان لوگوں کا ہے جو ان کو ساتھ رکھتے ہیں۔ بصورت دیگر ہتھیار اٹھانا ایک شہری کا لازمی حق ہے۔ سامعین، وہ بندوق کے قانون کے اسی وجہ سے حمایت کرتے ہیں، جبکہ آتشی اسلحہ کے قانون کے مخالفین کا خیال ہے کہ آتشی اسلحہ رکھنا آگ کا کھیل ہے جو ناقابل تلافی آفات و مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ وہ فائرنگ سے متاثرین کی ایک بڑی تعداد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امریکہ میں اسلحہ اٹھانے کی آزادی پر
تشدد جرائم میں اضافے کا باعث بنی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ریاستہائے متحدہ میں ان تمام خونی واقعات کے باوجود کیوں آتشی اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے؟ امریکہ کا آرمز فریڈم ایکٹ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کے تیسرے اصول کی واضح طور پر خلاف ورزی کرتا ہے. اس اصول کے مطابق ہر فرد حق آزادی، زندگی اور سلامتی کا حقدار ہے، لیکن اسلحہ اٹھانے کی آزادی سے متعلق امریکی قانون پورے ملک میں روزانہ کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو زندگی کے حق سے محروم رکھتا ہے. تاہم ملک میں اسلحہ لابی اس قدر مضبوط ہے کہ امریکی کانگریس امریکہ کو اسلحے کی ترسیل پر پابندی کے قوانین کو منظور کرنے سے انکار کرتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں بندوق کے مالکان، تاجر اور اسلحہ اسمگلر قانون سازی کی اجازت نہیں دیتے، جو ان کے مفادات کے خلاف ہے. ہتھیاروں کی برآمد سے حاصل ہونے والی دولت سالانہ لاکھوں ڈالر ہے، اور اس صنعت میں بہت زیادہ معاشی منافع ہے. بدقسمتی سے ایسے منافع خوروں کو بغیر کسی پابندی کے چھوڑ دیا گیا ہے. سامعین، امریکہ جیسے ممالک میں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، وہاں مزید حفاظتی اقدامات کیے جائیں. خاص طور پر اسکولوں میں سیکیورٹی کی سطح کو بڑھایا جانا چاہیے تاکہ مائیں اور باپ اپنے بچوں کو ذہنی سکون کے ساتھ اسکول بھیج سکیں. ایسا نہ ہو کہ وہ ہر روز خوشی اور مسرت کے ساتھ بچوں کو اسکول بھیجیں اور چند گھنٹوں کے بعد ان کی لاشیں واپس لوٹائی جائیں. بلا شبہ اگر یہ رجحان جاری رہا تو کچھ خاندانوں کو اپنے بچوں کو گھر میں پڑھانا پڑے گا، تاکہ کم از کم ان کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالا جائے. امریکہ بظاہر انسانی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ آزادی زندگی اور سلامتی کے حق کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی. امریکی حکومت کو قانون شکنی کرنے والوں کے لیے اپنے ہاتھ نہیں کھولنے چاہیے. اگر وہ قانون کی پاسداری کرنے والے شہریوں کو محدود نہیں کرنا چاہتے تو انہیں اس حوالے سے بنیادی فیصلے کرنے چاہیے. امریکن فریڈم آف آرمز ایکٹ کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ ہر امریکی کو سیکیورٹی کا حق حاصل ہے، اس لیے اسے اپنی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے ہتھیار رکھنے کا حق ہے. اسلحہ رکھنے کی اجازت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پولیس یا کسی اور سیکیورٹی فورس پر اپنے شہریوں کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور امریکی عوام کو اپنی جان کی حفاظت کا خود ضامن ہونا چاہیے. گھر کے ماحول کے بعد اسکول کا ماحول ایک خاص تقدس اور پاکیزگی رکھتا ہے. اسکول ایک محفوظ جگہ ہونا چاہیے جہاں طلبہ سکون اور علم سیکھ سکیں. بہرحال اپنے پیارے بچوں کو ایسے پرتشدد واقعات کا مشاہدہ نہیں کرنا چاہیے جو بڑوں کے لیے بھی ناقابل برداشت ہیں. کم عمر میں ان پرتشدد واقعات کو دیکھ کر بچوں کی نفسیات متاثر ہوتی ہے اور ان کے لیے زندگی تلخ ہو جاتی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ سلواڈور راموس جیسے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی ماضی کی ایسی تلخ یادیں تھیں جن کا نتیجہ اس طرح کے خونی واقعات کی صورت میں ظاہر ہوا. سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا، تو ہے شرم.
محترم سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم پانچویں ہجری قمری کے دوسرے نصف مطابق گیارہویں صدی عیسوی کے مشہور شاعر مسعود سعد سلمان کے بارے میں معروضات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو کچھ ذکر کیا اس کو بطور خلاصہ یہاں اپنے نئے سامعین کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ امیر سعید الدولہ، ابو النجم، مسعود سعد سلمان ہمدانی غزنویوں اور سلجوقیوں کے دور کے ایک نامور شاعر اور ہندوستان میں غزنوی حکومت کے بزرگ عمرا میں سے تھے۔ ان کے گھرانے کا تعلق ایران کے مغربی شہر ہمدان سے تھا۔ ان کے والد خواجہ سعد سلمان چونکہ لاہور میں دیوانی عدالت میں ملازم تھے، اس لیے مسعود 425 سے 438 ہجری قمری مطابق 1033 سے 1046 عیسوی کے برسوں کے دوران شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ مسعود سعد سلمان کے آبا و اجداد اپنے دور کے افاضل اور دانشوروں میں شمار ہوتے تھے۔ مسعود سعد نے لاہور اور غزنین میں نامی گرامی اساتذہ سے اس دور کے رائج علوم حاصل کرنے کے علاوہ جنگی فنون، سواری اور تیر چلانے کا فن بھی سیکھا تھا۔ ادب سے ان کی آشنائی کے باعث شعر و شاعری میں ان کو دلچسپی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ وہ قصیدہ گوئی میں اپنے دور کی ممتاز شخصیت بن گئے اور استاد کا مقام حاصل کیا۔ مسعود سعد نوجوانی میں ہی حصول علم کا دور گزارنے کے بعد اسی جوانی کے آغاز سے ہی دربار میں داخل ہو گئے اور پھر سلطان ابراہیم کے حکم سے بادشاہ کے بیٹے سیف الدین محمود کے ندیم اور مصاحب قرار پائے اور ان کے ساتھ ہندوستان گئے۔ مسعود سعد سلمان کو سیف الدولہ محمود کے تئیں بہت مرتبہ و مقام حاصل تھا۔ جاسوسوں اور حاسدوں نے سلطان ابراہیم غزنوی سے شہزادہ سیف الدولہ کی برائی کی اور اس پر ملک شاہ سلجوقی سے رابطے کا الزام لگا دیا۔ سلطان غزنوی کے قریبی افراد اور درباریوں کی حسادت اور غلط بیانی اس بات کا باعث بنی کہ سیف الدولہ اور اس کے قریبی ساتھیوں من جملہ مسعود سعد سلمان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کی تمام املاک و جائیداد ضبط کر لی گئی۔
مسعود سعد سلمان نے اپنی عمر کے 20 سال قید خانے میں گزار دیے. اس دوران مسعود سعد نے جو اشعار کہے ہیں وہ ان کے رنج و آلام اور بچوں اور بیوی سے دوری کے آئینہ دار ہیں. ان کے آثار و شواہد سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ انہوں نے قید خانے سے ہی رہائی کے بعد دیوانی کے مشغلے یا کسی مقام و منصب کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن دربار سے بھی کنارہ کشی نہیں کی، اور عمر کے آخری ایام تک مسعود غزنوی کے عظیم کتاب خانے کی لائبریرین شپ جیسے ثقافتی امور سے منسلک رہے. مسعود سعد سلمان 515 یا 516 ہجری قمری مطابق 1121 یا 1122 عیسوی میں غزنین میں وفات پا گئے. مسعود سعد کے اشعار میں دو مضمون، مدائے اور حبسیات، کو دیگر مضامین سے زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ اشعار اس سلسلے میں کہے ہیں. حبسیہ، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ فارسی اشعار کی اصطلاح میں ان اشعار کو کہتے ہیں جنہیں شاعر قید خانے میں یا اسارت کی زندگی کے دوران کہتا ہے. یہ فارسی کی غزلیہ شاعری کی ان اقسام میں سے ایک ہے جو شاعر کے احساسات و جذبات، تعامل اور معنوی جوش و جذبے سے وجود میں آتی ہے، اور اس کے زیادہ تر اجزاء شکوے اور شکایات پر مشتمل ہیں، اور اسی مناسبت سے اسے بس و شکوہ بھی کہا جا سکتا ہے. حبسیہ در حقیقت قید خانوں کی کوٹریوں اور پہاڑوں کے دامن میں ستم دیدہ انسان کی فغا اور فریاد ہے. ایسے مظلوم انسان کے جو درباریوں کے توسط سے چغل خوری کیے جانے یا عقیدہ و مذہب کے اختلاف یا سرکش حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کے نتیجے میں زنجیروں میں جکڑ کر اقوت خانوں میں حبس رہے ہیں. حبسیات یا قید خانے کا ادب ان اہل علم و ادب کے دردناک نالے ہیں کہ جن کو زبردستی اور جبرن اپنے دیار و وطن سے جدا کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے قید خانوں میں زندگی گزاری، اور انہوں نے صدق دل کے ساتھ اپنی بے بسی اور غم کو گلے اور شکووں اور حسرت و یاس اور دوری و غم غربت کے پیرائے میں بیان کیا ہے. ایرانی شعرا کے درمیان ایسے بھی شاعر ہیں کہ جن کی عمر کا بیشتر حصہ مختلف وجوہات کی بنا پر قید خانوں میں گزرا ہے، اور ان پر قید خانوں میں جو گزری ہے اس کی آپ بیتی بھی انہوں نے اشعار کی صورت میں بیان کی ہے. ان شعرا نے کبھی تو اپنے زمانے کے بعض سیاسی اور اجتماعی مسائل کو بھی شعری شکل میں ڈھالا ہے، کہ جن میں سے مسعود سعد سلمان، خاقانی شیروانی اور ناصر خسرو کا نام لیا جا سکتا ہے. سامعین، مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ حبسیات کے اشعار کا لب و لہجہ، الفاظ، کلمات اور عمومی فضا مختلف ہے، لیکن وہ عناصر اور موضوعات کے جو زیادہ تر حبسیات میں استعمال ہوئے ہیں یکساں ہیں. مسعود سعد سلمان حبسیہ شاعری کے پہلے فارسی زبان شاعر ہے کہ جن کی سیاسی اور سماجی زندگی ان کو اس جانب لے گئی کہ جہاں انہوں نے اپنی گراں بہاں عمر کے 18 سال مختلف قید خانوں جیسے دہک، سو، نائے اور مرنج میں گزار دیے، اور اس طرح سے قید خانوں میں اس مدت میں ان پر جو گزری ہے ان احساسات و جذبات اور احوالات کو شعر کی صورت میں بیان کر کے انہوں نے فارسی ادب کے میدان میں شاعری کی ایک قسم تخلیق کر دی. مسعود سعد نے قید و بند میں رہ کر زندگی کے تلخ تجربات، گلے، شکوے، حسرت و یاس، بے وسی و لاچاری اور وطن سے دوری کو مختلف شکلوں میں نظم کیا ہے. یہ خصوصیات مسعود سعد کے اشعار میں ماضی کے پیش نظر ان کی تلخ و شیریں پرانی یادوں پر مشتمل ہیں. نوستالجی یا پرانی یادیں ایک طرح کے فراق کا احساس ہیں جو ماضی کی حسرت و یاس کے ہمراہ ہوتی ہیں، کیونکہ بعض چیزیں جو انسان کے پاس ماضی میں ہوتی ہیں اور وہ اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن وقت گزر جانے کے بعد جب انسان اس کی قدر کو پہچانتا ہے تو اس سے محروم رہنے پر افسوس کرتا ہے. اگرچہ شاعری میں قید و بند اور اس کا انعکاس ناخوشگوار اور لطیف انسانی فطرت کے برخلاف ہے، لیکن دوسری طرف اس قسم کے اشعار اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ ان کے درمیان سے انسان ایسی باتوں کو حاصل کر لیتا ہے کہ جن کا اظہار وہ کھل کر نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ان اشعار میں خالص ترین انسانی جذبات کو تلاش اور اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے. اس قسم کے اشعار خالص ترین اور حقیقی انسانی جذبات کو ان کی حقیقی شکلوں میں نمایاں کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ اشعار شاعر کے وجود کی گہرائیوں کے ترجمان ہوتے ہیں، اس لیے فطری طور پر اس کی ذات کے عکاس ہوتے ہیں، اور شاعر کی آرزوئیں اور امنگیں کہ جو اس کے لیے قید خانوں کے حصار میں قابل حصول نہیں ہوتی ہیں، ان کو جلوہ نمائی کرتے ہیں. سامعین، مسعود سعد کے ان اشعار کو جو انہوں نے قید خانوں میں کہے ہیں اور جن کو حبسیات کہتے ہیں، استاد زری کوپ کی اس بات کا مصداق قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے اشعار سچے اور کھرے اور کسی پردہ داری کے بغیر ہوتے ہیں. مسعود صاد سلمان کے یہ اشعار ان تمام اشعار سے زیادہ خالص، واضح اور ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہیں کہ جنہیں شاعر اپنے مزاج کا وائف اور دل کی آواز کے مطابق لکھتا ہے۔ حفصیات میں مسعود نے آغاز سے انجام تک صاحبان ثروت و اقتدار کا نام نہیں لیا ہے اور کسی سے بھی تعریف یا معنی طلب نہیں کی ہے۔ ان قصائد میں مسعود صاد نے زندان کی سختیوں، بے گھر ہونے کے غم، قید خانے کی تاریخ، راتوں کے مصائب و آلام، بچوں سے دوری اور اپنی بے گناہی کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، اور چونکہ انہوں نے اپنے دلی جذبات اور احوال نیز اپنی آپ بیتی کو اشعار میں ڈھالا ہے، اس لیے ان کی باتیں انتہائی مؤثر اور پرکشش ہیں، اور اسی سبب سے ان کی یہ نظمیں فارسی ادب میں بے مثال ہیں۔ سامعین، حفصیات میں انہوں نے جگہ جگہ قید تنہائی میں اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کی ماضی کی ان یادوں کو بیان کیا ہے جو یک بہ یک ان کے ذہن کے پردے پر نقش ہوتی جاتی تھی، اور غم و اندو کا ایک پہاڑ ان کے دل پر ٹوٹ پڑتا تھا اور پھر آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں ہو جاتا تھا۔ اونچے اور ناقابل رسائی قلعوں میں اپنے پرانے دوستوں کی پرانی یادوں اور تڑپ کا احساس اس قدر زیادہ تھا کہ اب ان دوستوں کی یادیں بھی اس کو سکون نہیں پہنچاتی، اور بس رنج و غم ہی اس کا دوست اور ساتھی بن کر اسے گلے لگاتا اور اس پر چھا جاتا ہے۔ مسعود نے ان اشعار میں جو تصویر کشی کی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، جو ہر پڑھنے والے کے دل کو موہ لیتی اور اسے اپنا ہمدم بنا لیتی ہے۔ اپنے پیاروں کے کھو جانے کا غم، زندگی کے زوال کی حسرت اور موت کا خوف، خوشگوار ماضی کی حسرت، سلامتی کی نعمت کی حسرت، آزادی کی خوشی کا احساس، گھر سے دوری اور بے گھر ہونے کا غم جیسے موضوعات مسعود ساد سلمان کی نظموں میں بہت زیادہ ہیں۔ نتیجے کے طور پر مسعود ساد کے وجود میں ان جذبات کا غلغلہ، کہ جو 18 سال کی قید کی صحبتیں برداشت کرنے کا نتیجہ ہے، ان کی تنہائی اور موت کی سوچ کا باعث بنا۔ ان کے اشعار میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جستجو اور تلاش و کوشش کر کے تھک چکے ہیں، اور اب انہیں کوئی غم گسار یا آشنا نظر نہیں آتا، اور یہ تنہائی اور گوشہ نشینی ان کو ایک ایسے مقام پر لے جاتی ہے جہاں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور وہ زندگی کے برے وقت اور غم زندگانی میں مبتلا ہو کر زندگی کے خاتمے کی تمنا کرتے اور موت کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ Thank you.